المولانا العظيم. پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فرات ندی میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جاوے. یعنی قیامت سے پہلے پہلے فرات ندی میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، ندی اس پہاڑ کو ظاہر کرے گی. یہ فرات ندی بغداد عراق سے بہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ندی کا پانی سوکھ جائے گا. اس وقت تو فرات ندی کے اندر خوب پانی ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ پوری ندی کا پانی سوکھ جائے گا اور اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس کے اندر لڑائی کریں گے، اور اس لڑائی میں اتنی کثرت سے لوگ مارے جائیں گے کہ 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے. اندازہ لگاؤ کہ یہ ہر 100 میں سے 99 کی مقدار ہے. یعنی کہ ٹوٹل 100 مریں گے، 100 لوگ لڑیں گے اور 99 مریں گے اور ایک زندہ رہے گا، بلکہ جتنے لوگ لڑنے کے لیے جائیں گے وہ سونے کا پہاڑ حاصل کرنے، ان میں ہر 100 میں 99 مریں گے اور صرف ایک آدمی اس میں سے زندہ بچے گا. کیسا عجیب دور آئے گا فتنے کا. گویا 99% آدمی مر جائیں گے اور 1% انسان اس کے اندر زندہ رہیں گے، اور یہ لڑائی صرف سونے کے خاطر ہوگی. ہر آدمی لڑائی میں جب آگے بڑھے گا تو یہ لالچ کرے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور میرے ہاتھ میں سونا آ جائے، باقی سب لوگ مارے جاوے. یہی ہوتا ہے دنیا میں ہر موقع پر کہ سامنے والے آدمی ناکام ہو جاوے میں کامیاب ہو جاؤں، سامنے والا آدمی مر جاوے میں زندہ رہ جاؤں. تو حضور نے کتنی زبردست پیشین گوئی فرمائی کہ جو بھی آدمی وہ پہاڑ کا سونا لینے کے لیے آگے بڑھے گا تو ہر ایک کی دل کی آرزو یہ ہوگی کہ سامنے والے مر جاوے اور میں زندہ بچ جاؤں اور میں وہ سونا حاصل کر کے کامیاب ہو کر کے آؤں. کتنا یہ غرض پرست انسان ہے کہ ایک سونے کے لیے دوسرے کی موت کی آرزو کرے گا اور اپنی زندگی کی تمنا رکھے گا. کیسی غرض پرستی کا دور آئے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے روایت میں ہے، ہم مسلمانوں کو حضور نے نصیحت کی کہ اگر وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے اور سونے کے خزانے کھل جاوے فرات ندی میں سے، تو تم لوگ اگر وہ زمانہ پاؤ، تمہاری زندگی میں فرات ندی وہ سونا ظاہر کرے، تو تم اس میں سے کچھ مت لینا، تم اس میں سے کچھ مت لینا. اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں. حضور نے اپنی امت کو نصیحت فرما دی کہ ایسے لڑائی جھگڑے والے خزانے کو لینے کے پیچھے مت دوڑنا. آج کے دور میں بھی یہی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے بھائی، جو مال دولت آپ کو اطمینان کے ساتھ حاصل ہوئے، اس میں جو اللہ نے سکون چین رکھا ہے وہ عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری دولت کہ جس کے اندر آدمی لڑائی جھگڑے کا ٹینشن لے رہے، وہ کروڑوں روپیے کسی کام کے ہوا کرتے نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے تعلق رکھنے والوں میں سے ایک صاحب کا معاملہ تھا، تو میں نے اس بھائی کو ایسا پوچھا کہ آج سے 20 سال پہلے تم مہینے کے 10,000 روپے کماتے تھے اور آج شاید مہینے کے 10,00,000 روپے کماتے ہوں گے، لیکن بتاؤ دونوں زندگی میں سکون والی زندگی کون سی تھی؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ واقعتاً آپ نے صحیح سوال کیا، 20 سال پہلے میں 10,000 روپے کما کر جس سکون سے زندگی گزارتا تھا، آج 10,00,000 روپے ماہانہ بلکہ اس سے زیادہ کما کر کے بھی زندگی کا وہ سکون نہیں ہے، سکون ختم ہو چکا۔ وہ دولت کس کام کی جس دولت کے ساتھ آدمی کو سکون نہ ملتا ہو، چین نہ ملتا ہو، ہر وقت ٹینشن لگا رہتا ہو، وہ دولت کیا کام کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی دولت کی حرص اور لالچ سے ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے۔ دجال کی جو حدیث لمبی چوڑی چل رہی تھی، اس میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، مسلم شریف اور دوسری کتابوں کی حدیث میں ہے، تو میں یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ پکی مستند مضبوط باتیں جو حدیث اور تفسیر میں آئی ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے، پہلے قرآن سے ان کا تذکرہ مختصر سناتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا علل اعلان، پھر 13 سال حضور مکہ میں رہے۔ یہ 40 سال جو حضور کی زندگی کے مکہ میں گزرے، اس زمانے میں پورے مکہ کے اندر ایک آدمی بھی حضور کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکا کہ کبھی کسی معاملے میں حضور نے معمولی سا بھی جھوٹ بولا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 40 سال کے اندر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولے اور پورے شہر کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اور دوسری بات امانتداری، کہ امانتداری ایسی تھی کہ 40 سال کی زندگی میں کسی کی ایک پائی، ایک روپیہ، ایک درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کیا۔ اب حضور نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو مکہ میں حضور کے اپنے خاندان کے لوگ بھی حضور کے دشمن ہو گئے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن وہ آپس میں بات تو کرتے تھے، بات یہ کرتے تھے کہ بھائی اس شخص نے یعنی حضور نے 40 برس تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اب ایک دم سے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہم ان کی بات کو جھوٹا کہے، یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے کہ جو شخص 40 برس تک سچا ہو اب ایک دم سے یوں کہے کہ میں نبی ہوں اور اس کی بات جھوٹی ہوئے اور ہم اس کو جھوٹا کہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو ہمیں ان کی بات سچی ہے کہ غلط ہے اس کا ذرا امتحان اور ایگزام لینا چاہیے، پریکشا لینی چاہیے۔ تو یہ مکہ کے کافر آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم ان کی کیسے پریکشا لے رہے، اس لیے کہ یہ تو سب ان پڑھ لوگ تھے، امی لوگ تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سورہ جمعہ میں بیان فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں، نان ایجوکیٹڈ ابڑ لوگوں کے اندر اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ तो वो कहने लगे कि हम तो अभण लोग हैं, हम कैसे एग्जाम ले वे। देखो ये भी उन काफिरों की इंसाफ की बात है कि वो अभण थे, जानते नहीं थे, तो अपने आप के लिए इतना तो सोचते थे कि हम अभण होकर किसी का इम्तिहान और किसी की परीक्षा और किसी का एग्जाम नहीं ले सकते। और आज तो अंगूठा छाप लोग भी एग्जाम लेने बैठ जाते हैं, दौर ऐसा दुनिया में आ चुका है। अजीब ये भी एक फितने की बातें हैं। तो कहा कि अब इनका एग्जाम और इम्तिहान कैसे ले रहे। तो कहा मदीना के अंदर यहूदी लोग रहते हैं जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास आसमानी किताब है और आसमानी किताबों का इल्म है, ज्ञान है उनके पास, वो तौरा इंजील पढ़ते हैं। तो जरा हम यहूदी लोगों का कांटेक्ट करें और उनके पास हम कुछ सवालात सीखे कि वो हमको कुछ सवाल बतावे और वो सवाल लाकर के हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देवे, तो कुछ इनका सच्चा इम्तिहान हो सकता है। तो मक्का के कुछ होशियार लोग बाकायदा सफर करके उस जमाने में मक्का से मदीना गए। उस जमाने में मक्का से मदीना कम से कम 8 दिन जाने में और 8 दिन आने में लगते थे, ऐसा सफर था उस जमाने में तकरीबन। तो ये लोग बाकायदा सफर करके गए और मदीना के यहूदियों की मुलाकात की और उन यहूदियों को यूं कहा, हमारी यहाँ एक मोहम्मद नाम का हमारे खानदान का आदमी अपने आप को अल्लाह का नबी बतलाता है, बताओ कि वो सच्चा है कि झूठा, हम उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं कि वो सच्ची बात कहते हैं कि झूठी बात कहते हैं, तुम हमको कुछ रास्ता बताओ कि जिससे उनका सच्चा और झूठा होने का पता लग जाए। तो यहूदियों ने 3 सवाल बतलाए कि लो हम आपको 3 सवाल सिखाते हैं, ये इनको पूछना, अगर ये 3 सवाल के, अजीब बात कही यहूदियों ने कि ये 3 सवाल के जवाब दे देवे तो समझना कि वो अल्लाह के नबी नहीं है। 3 सवाल के जवाब दे देवे पूरे पूरे तो समझना कि वो अल्लाह के नबी नहीं है, और 3 सवाल के जवाब न दे सके तो भी समझना कि अल्लाह के नबी नहीं है। अजीब बात यहूदियों ने कही, 3ों के सही जवाब देवे तो भी नबी नहीं और 3ों के जवाब न देवे तो भी नबी नहीं, 3 में से 2 सवाल का पूरा जवाब देवे और 1 सवाल का जवाब नहीं देवे तो समझने का कि वो अल्लाह के नबी है। अजीब और गरीब इन्होंने सवाल सिखाए। पहला सवाल 15वें सुपारे में सूरे बनी इसराइल में है और बाकी 2 सवाल जवाब 15 और 16 सूरे कहफ के अंदर है। पहला सवाल ये था, वयसअलूनक अनिर्रूह कुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। पहला सवाल ये था कि लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, ये आत्मा रूह ये क्या चीज है, इसका जवाब दो हमको। देखो यहां एक बात मैं आपको अर्ज करो, किसी को सवाल जब करो तो सवाल करने की नीयत सामने वाले का इम्तिहान नहीं होना चाहिए, बल्कि सवाल का मकसद अमल होना चाहिए। किसी भी आलिम दीन को, मुफ्ती साहब को फतवा पूछने जाओ तो नीयत दिल में रखो कि हमको सवाल का जवाब मिलेगा और हम इंशाल्लाह उस पर अमल करने वाले बनेंगे, ये मकसद होना चाहिए। तो एक सवाल रूह के बारे में, दूसरा सवाल किया 7 नौजवान जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए, शिर्क से बचने के लिए गायब हो गए थे, उनका क्या वाकिया है। और तीसरा सवाल किया था ज़ुल्करनैन बादशाह के बारे में। ये 3 सवाल इन्होंने किए, आकर उनको सिखाए। तो ये काफिर जो गए थे वो तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, कहा अब पता चल जाएगा कि ये वाकई सच्चे नबी है कि बनावटी नबी है। खुशी खुशी सफर करके मक्का आए और फिर नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ تین سوال کا ہم کو جواب دو. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کو تینوں سوال کے جواب معلوم نہیں تھے. حضور کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جبرائیل امین آئیں گے اور جبرائیل آ کر کے مجھے تینوں سوال کے جواب سکھلا دیں گے اور میں جواب بتا دوں گا. تو انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ کل آنا، میں کل تم کو جواب دے دوں گا. لیکن حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ کل آنا، میں انشاءاللہ تم کو جواب دوں گا، یہ انشاءاللہ پڑھنا بھول گئے. کل آ گئے لیکن جبرائیل آئے نہیں جواب لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. بعض روایت میں ہے کہ کل تو کیا 15 دن ہو گئے جبرائیل نہیں آئے، بعض روایت میں کہ 1 مہینہ ہو گیا، 40 دن گزر گئے جبرائیل آئے نہیں. اور پورے مکہ والے خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، دیکھو دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے نا، ہمارے تین سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے، پتا چل گیا نا یہ کیسے نبی ہے. خوب خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. لمبا زمانہ 10 دن 15 دن مہینہ 40 دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور سب سے پہلے قرآن کی آیت سنائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی، آئندہ جب کسی کو آپ کسی بات اور کام کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہہ کے وعدہ کرنا. وہ جو تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا نا، اسی لیے ہم تمہارے پاس نہیں آئے. اب آئندہ کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ بول کے جواب دیں گے. یہ حضور کو تعلیم دی اور قیامت تک آنے والے ہم مسلمانوں کو بھی سبق مل گیا کہ کسی بھی کام کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہہ کر کے وعدہ کرو، اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. پھر تینوں سوال کے جواب سنائے. اپنا مقصد ہے تیسرا سوال اور جواب. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ، کہ لوگ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرتے ہیں. اب ذوالقرنین بادشاہ کے 3 سفر اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. پہلے 2 سفر بھی اپنے کو نہیں لینا، اپنا تعلق ہے تیسرے سفر کے ساتھ، اسی سفر سے یاجوج ماجوج کا قصہ متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے 16ویں سپارے کے اندر، حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا. حضرت ذوالقرنین بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کا زمانہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور یاد رکھو، اس دنیا میں 2 مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور 2 کافر. کل 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. کافر میں ایک ہے نمروز، جس کی لڑائی، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی. دوسرا بخت نصر، جس نے فلسطین میں مسجد اقصی بھی جلائی تھی. یہ 2 کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت چلائی. بعض اس میں سکندر کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن سکندر کا مسئلہ پورا الگ ہے. ان کے ایمان کا یا ایک وہ ایمان پر نہیں تھے، وہ پوری بحث الگ ہے. 2 مسلمان بادشاہ، ایک حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اس میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ اللہ تعالی نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا. انہوں نے پہلا سفر کیا دنیا کی مغرب جانب میں، پشچم دشا میں، اور پشچم دشا میں دنیا کے اخیر تک پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کی. پھر دوسرا سفر کیا مشرق پورو دشا میں، اور پورو دشا میں جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں تک سفر کر کے اسلامی حکومت قائم کی. اب تیسرا جو ان کا سفر ہوا وہ کدھر ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھل کر کے بیان نہیں فرمایا, لیکن اندازہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر جو شمال کا علاقہ ہے دکشن کی جانب کا, ان علاقوں کے اندر حضرت جرز القرنین کا یہ تیسرا سفر ہوا ہوگا. اس تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین سفر کرتے 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 ایک علاقے میں پہنچے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہاں کی پبلک اور قوم ایسی تھی کہ وہ حضرت ذوالقرنین کی زبان اور بھاشا کو سمجھتی نہیں تھی, اور ذوالقرنین ان کی بھاشا کو سمجھتے نہیں تھے. یہ بولے ان کی سمجھ میں نہیں آوے, یہ بولے ان کی سمجھ میں نہیں آوے. تو پھر وہ ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا, انٹرپرٹر کرنے والے, جو ان کی بات کا ادھر ترجمہ کرے, ادھر کی بات کا ادھر بھاشانتر کرے. ان کے ذریعے سے بات شروع ہوئی. جب بات شروع ہوئی تو وہاں کی پبلک نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت دیکھی کہ یہ تو بہت بڑے بادشاہ ہے, ان کا لشکر بھی بہت بڑا ہے, ان کے ہتھیار بھی بہت بڑے ہیں, ان کا سامان بھی بہت بڑا ہے. تو وہاں کی پبلک نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی ایک تکلیف بتائی کہ ہماری ایک بہت بڑی تکلیف ہے, آپ آئے ہو تو ہماری اس تکلیف کو دور کر دو. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بادشاہوں, امیروں, حکومت چلانے والوں کے سامنے پبلک اپنی تکلیف کی رجوعات کرتی ہے, اور حکومت والے اپنی پبلک اور جنتا کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کوشش کرے اور دور کر دے وے. یہ قدیم زمانے کا رواج ہے, پرانا دستور ہے. تو ان کی بڑی تکلیف کیا تھی جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی, قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. حضرت یہ جو ہمارا شہر ہے یہاں کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہو, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, دونوں پہاڑ تو بہت اونچے ہیں, پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی ہمارے پاس آ نہیں سکتا, لیکن یہ دو پہاڑ کے بیچ میں جو کھلی زمین ہے بہت لمبا فاصلہ تھا. کہ یہ جو کھلی زمین ہے وہاں سے یاجوج ماجوج نام کی قوم ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے, اور وہ ایسا حملہ کرتے ہیں آ کر کہ ہماری کھانے پینے کے سامان کو بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں, ہمارے بچوں کو بھی مارتے ہیں, ہمارے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں, ہماری سامان کو سونے چاندی کو لوٹ کے لے کے بھاگ جاتے ہیں. مفسدو نفلر, بڑی فسادی بڑی فتین قوم ہے, وہ آ کر کے یہ بیچ والی جگہ سے آ کر کے حملہ کرتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج قوم کے لوگ, یہ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے اپنی تکلیف بتلائی. پھر کیا کہنے لگے, فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. حضرت ہم محصول یعنی ٹیکس, پبلک جو ٹیکسیس گورنمنٹ کو دیتی ہے, ہم ٹیکس آپ کو جمع کر کے دیتے ہیں, آپ ہمارے ٹیکس کے ذریعے سے ایک بہترین دیوار بنا دو یہ دو پہاڑ کے بیچ میں, ایسی دیوار بنا دو کہ یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو جاوے اور ان کا فتنہ فسادی ختم ہو جاوے, ایسی دیوار آپ ہمارے لیے بنا دو. یہ وہاں کی پبلک نے درخواست کی. اس سے ہم کو حکومت کا ایک طریقہ ادب بھی معلوم ہوا کہ پبلک کے پاس سے جو گورنمنٹ کو ٹیکس پہنچتے ہیں اس ٹیکس کے ذریعے سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جنتا کو اپنی پبلک کو راحت کے اور فائدے کے کام کر کے دے دے. یہ قرآن کی اس آیت سے حکومتوں کے لیے ایک سبق اور نصیحت ملتی ہے. حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات سنی تو حضرت ذوالقرنین نے جواب میں کیا فرمایا, قال ما مکنی فیہ ربی خیر, میرے اللہ نے مجھے مال دیا ہے بہت ہے میرے پاس, مجھے تمہارے ٹیکس کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم تمہارے پیسے تمہارے پاس رکھو, मैं तुम्हारा माल टैक्स, मैं तुम्हारी रॉयल्टी लेना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी तकलीफ है दीवार बनाने की है, वो काम मैं करूंगा कि दोनों पहाड़ के बीच में दीवार बना दूं कि याजूज माजूज के फितने का जो है सिलसिला खत्म हो जाए, बंद हो जाए। बस तुम एक काम कर दो। क्या काम करो? قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما। तुम लेबर वक्त के जरिए से मेरी मदद करो, मजदूर मुझे चाहिए। मेरे पास आर्किटेक्ट भी है होशियार, दीवार की प्लानिंग करने वाले, क्योंकि दो पहाड़ के बीच में कितना फासला था वो मैं इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में आपको तफसील से वो बताऊंगा। इतनी लंबी दीवार, पहाड़ जितनी ऊंची दीवार बनानी, तो उसके लिए माहिर आर्किटेक्ट चाहिए, वो मेरे पास है। नक्शा प्लानिंग भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मजदूर नहीं, क्योंकि मैं सफर में आया हुआ, तो तुम मजदूर लाकर के मुझे दो, तुम सब मजदूरी में लग जाओ और काम करो, हम दीवार बना डालेंगे। फिर क्या कहा दूसरी बार? आतूनी जुबरल हदीद, स्टील यानी लोहा, आयन, लोखंड की ईंटें बना बना के लाओ मेरे पास, लोखंड के टुकड़े लाओ मेरे पास। आतूनी जुबरल हदीद, लोहा मंगवाना शुरू किया हजरत जुलकरनैन ने, लोहा लोखंड के बड़े बड़े टुकड़े इतने मंगवाए, यानी समझो लाखों टन मंगवाए होंगे। इसलिए कि पहाड़ कितना ऊंचा होता है, पहाड़ की जितनी चोटी ऊंची होती है इतनी ऊंची दीवार बनानी थी, और दो पहाड़ के बीच की जगह बहुत लंबी थी, वो पूरी जगह दीवार बना करके पैक करना था। इसीलिए अंदाजा ऐसा है कि हजार हां हजार टन लोहे की ईंटे हजरत जुलकरनैन ने उनके पास मंगवाई। लोग लाते गए, दीवार रखते गए ईंटों को। अब अंदाजा लगाओ कितने दिन लगे होंगे दो पहाड़ के बीच में नीचे से पहाड़ की ऊंचाई तक लोहा रखना, और वो भी पतला नहीं, बहुत दूर दूर तक जाड़ाई भी मोटाई भी ज्यादा रखने की, ताकि कोई तोड़ न सके। कई दिन लग गए होंगे। जब पूरा लोहा रख दिया गया तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते, हत्ता इदा सावा बैन सदफैन قال انفخوا। तो अब आग लगाओ, और आग लगा के उसमें हवा छोड़ो, फूको उसको, धूको उसको। तो लोगों ने आजू बाजू दीवार के चारों तरफ आग लगाना शुरू किया। बड़ी आग लगी, ऐसी जबरदस्त आग लगी कि जमीन से लेकर पहाड़ की ऊंचाई तक ये जितना लोहा था, लोखंड था, ये पूरा गरम होकर के लाल 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 हो गया। इतनी जबरदस्त आग लगाई गई। और आपको मालूम होना चाहिए कि लोहा जब गरम होके लाल होता है तो चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। वो जो लोहे की ईंटें रखी गई थी, जब वो ईंटें रखने के बाद उसको गरम किया, तो गरम करने की वजह से तमाम ईंटें और लोहे के टुकड़े सब आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के मिल गए। अब जब गरम लाल हो गया, सब आपस में चिपक गए, अंदाजा लगाओ कितनी मजबूत दीवार बनी होगी। हजरत जुलकरनैन फरमाने लगे, आतूनी उफ्रिग अलैही कितरा। अब एक दूसरा काम करो, कहीं दूर आग लगा करके गरम गरम तांबा तैयार करो। ये तांबा पीतल होता है ना, उसको भी बर्तन में डाल करके गरम करते हैं तो वो भी पिघल जाता है, और पिघल करके वो भी बहने वाला हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो हजरत जुलकरनैन ने तांबा और पीतल गरम करवाया, और गरम गरम करवा करके उसको लिक्विड करवाया। ये सब कुरान की बातें सुना रहा हूं। जब लिक्विड हो गया तो मुफस्सिरीन की अकल हैरान है इस जगह के ऊपर। वो यूं कहते हैं कि आज के साइंटिस्ट लोग यूं दावा करते हैं कि हमारे पास जो है मशीनरी एक्स्ट्रा एडवांस इस जमाने में है, تاکہ لگتا ایسا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی ایکسٹرا ایڈوانس کوئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب وہ اونچی اونچی دیوار اور وہ بھی لال لال انگارا ہو گئی, اس کے اوپر سے تانبا ڈالنا, وہ کیسے انہوں نے ڈالا ہوگا, وہ بھی پگھلا ہوا گرم گرم تانبا, تو کا کوئی اسپیشل ٹیکنالوجی ان کے پاس رہی ہوگی کہ وہ گرم گرم لال انگار جو دیوار تھی اس دیوار کے اوپر سے تانبا انہوں نے ڈلوایا, جو لکوڈ تانبا تھا. اور یہ لکوڈ تانبا کیوں ڈلوایا؟ ہم لوگ یہ دیوار بناتے ہیں چاہے کتنی اچھی فنیشنگ کے ساتھ بنا رہے, لیکن بعد میں اس پر پلاسٹر کرتے ہیں, تری ڈالتے ہیں تاکہ لیول بھی ہو جائے, کوئی چڑھ نہیں سکے, چڑھنے جاوے تو پھسل جاوے اور مضبوطی آ جاوے, لیول بھی ہو جاوے, پھسلنی والی بھی ہو جاوے کہ کوئی چڑھ نہ سکے اور مضبوطی بھی ہو جاوے. بس یہی مقصد حضرت ذوالقرنین کا تھا کہ انہوں نے پلاسٹر کی جگہ پر لکوڈ تانبا ڈلوایا, گرم گرم تانبا. آتونی افرغ علیہ قطرا فمستعو ان یظہرو. اب جو اوپر سے نیچے دیوار کی دونوں طرف میں لکوڈ تانبا پیتل ڈالا, ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے, پھر دھیمے 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 سب ٹھنڈا ہو گیا. اب جو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور جم گیا تو اندازہ لگاؤ دیوار کتنی مضبوط ہو گئی ہوگی. لوہے کی دیوار گرم کر کے چپکائی, اس کے اوپر لکوڈ پیتل ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا اور ایک دم مضبوط دیوار حضرت ذوالقرنین نے تیار کر دی. اب جب دیوار تیار ہو گئی تو ایک مومن کی زبان کیسی ہونی چاہیے اور یقین کیسا ہونا چاہیے وہ آگے والی آیت میں دیکھو کیا فرماتے. فمستعو ان یظہرو. حضرت ذوالقرنین کہنے لگے اب یاجوج ماجوج دیوار پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے, اس لیے کہ پوری سپاٹ دیوار ہے, کیسے چڑھیں گے اتنی اونچی دیوار پر. اور آگے فرمایا فمستعو لہو نقبا. اور دیوار توڑ کے ہال کر کے بھی نہیں آ سکیں گے, سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے, ایسی میں نے مضبوط دیوار بنا دی. اللہ حضرات مفسرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. عجیب نقطہ لکھا ہے, اہل علم کی خدمت میں پیش ہے. فمستعو میں تا نہیں ہے اور آگے فمستعو لہو نقبا وہاں تا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی چیز پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے اور سوراخ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو جو آسان چیز وہ نہیں کر سکتے, وہاں بغیر تا کے آیا فمستعو کم الفاظ میں, اور جو مشکل چیز تھی سوراخ کرنے والی وہاں تا کی زیادتی کے ساتھ فمستعو لہو کا لفظ آیا. یہ عجیب اللہ تعالی کی حکمت ہے اور اس کے قرآن کے اندر علم کا سمندر ہے. تو حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے اب یاجوج ماجوج دیوار پہ چڑھ بھی نہیں سکیں گے اور دیوار کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر کیا فرمایا قال هذا رحمت من ربی. یہ دیوار ذوالقرنین کا کوئی کمال نہیں, یہ میرے اللہ کی مہربانی سے تیار ہوئی. یہ ہے ایمان تازہ کرنے والی بات. آدمی کتنا بڑے سے بڑا کوئی منصوبہ پلان بناوے کام کرے لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھے, ہذا رحمتم من ربی, یہ میرے اللہ کی مہربانی کی بات ہے. پھر کیا فرمایا حضرت ذوالقرنین نے, دیکھو میں نے دیوار تو مضبوط بنائی ہے, اب لوگ پوچھتے ہیں کتنی گارنٹی, تو کیا جواب دیا گارنٹی کے بارے میں, فیضا جا وعد ربی جعلہ دکا. میں کیا گارنٹی دوں, جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی توڑ پھوڑ دیں گے, یعنی خدا کا فیصلہ ہوگا دیوار ٹوٹ جائے گی, اور جب تک اللہ بچانا چاہیں گے اللہ بچا کر کے رکھیں. دنیا میں کوئی انسان کسی چیز کی مضبوط گارنٹی دے سکتا نہیں ہے, یہ سب اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے جو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے ہم کو سیکھنے کو ملی. یہ دیوار بنا دی حضرت ذوالقرنین نے اور وہاں کی پبلک کو اطمینان دلا دیا کہ اب یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو گیا اور اب وہ تمہارے اوپر اٹیک اور حملہ کر سکیں گے نہیں، اب تم سلامتی کے ساتھ رہو۔ وکان وعد رب حقا۔ اب قرآن کی تھوڑی باتیں ہم آگے والی مجلس کے لیے باقی رکھتے ہیں، بیچ میں اب میں یاجوج ماجوج کا تھوڑا تعارف کرا۔ یہ یاجوج ماجوج ہے کون سی قوم کے لوگ؟ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ انسانوں ہی کی اولاد ہے، انسان میں سے ہی ہے۔ تھوڑا سا دنیا کا اتہاس سمجھو تو یاجوج ماجوج کی نسل بھی سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ڈبو کر کے ختم کر دیا تھا۔ صرف 80-82 آدمی جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ اللہ نے زندہ بچائے تھے، باقی پوری دنیا میں انسان ختم ہو گئے تھے، کوئی نہیں بچا۔ چونکہ نوح علیہ السلام کی دعا میں ہی تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی نافرمان کا چھوٹا بڑا مکان باقی نہیں رہنا چاہیے، سب کو اللہ ختم کر دیجیے، سب مر گئے، صرف جو لوگ کشتی میں بیٹھے تھے وہ زندہ رہے۔ اب یہ کشتی 6 مہینے تک پانی میں رہی اور 6 مہینے کے بعد پیلسٹائن میں ایک پہاڑ ہے جودی نام کا، اس جودی پہاڑ پر جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی رک گئی اور نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی سے اتر کے دنیا میں آئے اور نئی دنیا چالو ہوئی، پھر سے نئی دنیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک دنیا ختم ہو گئی طوفان کے اندر، اب نئی دنیا چالو ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اب جو 82 آدمی تقریباً کشتی میں تھے، ان میں سے بھی کسی کی اولاد نہیں چلی، کسی کی اولاد نہیں چلی، خدا کی شان دے گا، سب لوگ بغیر اولاد کے ہی مر مرا کے ختم ہوئے۔ اگر دنیا میں بعد میں اولاد چلی تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد چلی۔ اس وقت دنیا کے تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، سب کے سب انسان۔ اب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کے نام مشہور ہے، ایک بیٹے کا نام تھا سام، دوسرے کا نام تھا حام، تیسرے کا نام تھا یافیس، چوتھے کا نام تھا کنعان۔ کنعان تو ایمان نہیں لایا، وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ سام، حام، یافیس، 3 بیٹے کشتی میں تھے۔ جتنے عرب لوگ ہیں وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے، اور جتنے بھی حبشی اور دوسرے لوگ ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد ہے، اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3رے بیٹے یافیس کی اولاد ہے۔ یہ ہو گیا ان کا خاندانی رشتہ کہ نوح علیہ السلام کے 3رے بیٹے جو تھے یافیس، ان یافیس کی اولاد وہ ہیں یاجوج ماجوج۔ اور ایک بات جو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، انہوں نے بہت پتے کی بات لکھی اپنی تحقیق سے، کہ دیکھو یہ یاجوج ماجوج، انسان کی جو نسل چلتی ہے اس میں 2 ہوتے، ایک مرد ایک عورت، اس سے اولاد بنتی ہے۔ تو کہا یاجوج ماجوج کا باپ کی طرف سے خاندان تو انسانوں میں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے، لیکن ماں کی طرف سے ان کا خاندان انسانوں سے ملتا نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک طرف مرد ہو دوسری طرف عورت جنات میں سے ہو یا شیطان کی اولاد میں سے ہو، ایسا ہوا ہے دنیا میں، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ چنانچہ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ یہی یاجوج ماجوج کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ابا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے یعنی انسان، اور ان کی ماں کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنات وغیرہ کی نسل میں سے ہے۔ تو ہمارے ساتھ ان کا رشتہ باپ کی طرف کا ہے اور ماں کی طرف سے ان کا رشتہ ملتا ہے جناتوں۔ اور ایسا ہی قصہ ایک اور رانی کا بھی ہے قرآن مجید میں، بلقیس، ملکہ سبا، سبا کی جو رانی تھی جس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا، وہ سبا کی جو رانی تھی اس کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ انسان تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ جنات کی بیٹی تھی، جس بلکہ اس کا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے وہ تو ایسا دنیا میں ہوا ہے، بلکہ علامہ عثمانی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مجھے تو دجال کے بارے میں بھی یہی لگتا ہے کہ دجال کا باپ انسان کی نسل میں سے ہے اور اس کی ماں یہ جنات کی نسل میں سے، شیطان کی نسل میں سے، دجال کے بارے میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے۔ تو یاجوج ماجوج باپ کی طرف سے انسانوں میں سے اور ماں کی طرف سے جنات شیاطین وغیرہ میں سے ان کی نسل ہے۔ یہ یاجوج ماجوج جی کی جو قوم ہے ان کی تعداد کتنی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، عجیب و غریب حدیث ان کی تعداد کے بارے میں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ حضرت آدم کو اللہ فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، کون، یعنی کتنے لوگوں کو میں جہنم میں جانے کے لیے اٹھاؤں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جانے کے لیے اور ایک جنت میں جانے کے لیے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر ہزار انسانوں میں سے 999 جہنم میں جانے کے لیے اور ایک جنت میں جانے کے واسطے۔ صحابہ کرام نے جب حضور کی نورانی زبان سے یہ حدیث سنی، سب صحابہ گھبرا گئے اور صحابہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، وہ ہزار میں سے ایک جنتی کون ہوگا؟ ہزار میں سے 999 جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک جنتی کون خوش نصیب ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، غم نہ کرو۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرو، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 999 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا تو اس میں سے 999 میں سے تم میں سے، یعنی ہم انسانوں میں سے ایک اور یاجوج اور ماجوج میں سے باقی سب لوگ ہوں گے۔ وہ کہ 999 میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی انسان میں سے جہنم میں جائے گا، باقی تقریباً 998 یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے۔ اب اندازہ لگا رہا ہوں ان کی تعداد کا، کہ ان کی تعداد انسانوں سے کتنی گنا زیادہ ہوگی، کتنا گنا ان کی تعداد بڑی ہے کہ ایک انسان جنتی اور باقی تقریباً 998 کے قریب جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج، تو ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، بس اسی حدیث میں ایک اور حدیث میں آیا کہ تمام انسانوں کے اگر 10 حصے کرے تو 9 یاجوج ماجوج اور ایک انسان، اتنی بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی حدیث میں آئی ہے۔ اور اسی کے اندر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو اٹھاؤ، بس یہ وقت ہوگا کہ انسانوں کو ایسا ٹینشن ہوگا کہ بچے بھی اس وقت بوڑھے ہو جائیں گے کہ کہیں آدم علیہ السلام ہم کو تو کھڑا نہیں کر دے رہے کہ چل تو جا جہنم میں، بس اسی سوچ میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کے پیٹ گریں گے اور بچے ان کے نکل جائیں گے، ایسا خطرناک زمانہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ یاجوج ماجوج یہ دونوں ایسی امتیں ہیں کہ جہاں کہیں جائیں گے یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اس امت کو بڑھا دیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے ان کے 22 خاندان ہیں، 22 خاندان، اس میں سے 21 خاندان وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور ایک خاندان اس دنیا کے اندر بچا ہوا رہ گیا ہے، وہ کون؟ وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی تحقیق میں آپ کو سناؤں گا. ایک روایتوں کا خلاصہ یہ ہے روایتوں کا کہ جس وقت کے اوپر حضرت امام، اب ان کا زمانہ کب، دنیا میں یہ کب آئیں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں 40 سال زندہ رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں 40 سال زندہ رہیں گے، دونوں 40-40 سال دنیا میں زندہ رہیں گے. تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا شروع زمانہ، یعنی 5-7 سال دنیا میں ایسے ہوں گے کہ جب دنیا میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، امام مہدی بھی ہوں گے، دونوں اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے دنیا میں جمع ہو جائیں گے. 5-7 سال اس دنیا میں ایسے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت امام مہدی بھی ہے، لیکن وہ امام مہدی کے آخری دن ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع دن ہوں گے. اور اس میں دنیا میں دو بڑے فتنے، ایک دجال اور دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ شروع ہوگا. پہلے دجال مار دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ دنیا والوں کے سامنے آئے گا. آگے ذوالقرنین نے یہ جو دیوار بنائی، اس دیوار کے بارے میں اس امت کے ایک صحابی نے وہ دیوار دیکھی ہے. ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، حضور میں نے وہ یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے. صحابی نے حضور کو بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیسی ہے وہ دیوار، تو انہوں نے کہا دھاری دار چادر جیسی. دھاری دار چادر کا میننگ جو لائننگ ہوتی ہے چادر میں، لائنیں بنی ہوتی ہے، ایسی لائننگ والی وہ دیوار ہے. اس میں لال اور کالے رنگ کی لائنیں ہیں، ایسی لائنوں والی وہ دیوار میں نے دیکھی ہے. جب اس صحابی نے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک بات کہتے ہو، تم نے صحیح جواب دیا. ذوالقرنین کی جو دیوار ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے. گویا کہ اس امت کے ایک صحابی کا اس ذوالقرنین کی دیوار کا دیکھنا ثابت ہے. اور عجیب بات، ایسی کھانے پینے والی قوم ہوگی کہ پوری دنیا میں جتنا کھانا اور پینا ہے وہ سب یہ لوگ کھا جائیں گے، کچھ نہیں بچائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا کھا پی جائیں گے کہ جس وقت کے اوپر یہ قوم دنیا کے اندر آئے گی تو ایک بہت بڑا تالاب ہے، بحیرہ قبریہ، جس کا ذکر میں نے دجال والے واقعے میں کیا تھا آپ کے سامنے، یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، شام سیریا کی بارڈر پر ہے، پیلسٹائن سے آگے، پیلسٹائن کا ایک حصہ ہے. یہ بہت بڑا ایک تالاب ہے قبریہ، جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے. امام طبرانی جو حدیث کے مشہور امام ہیں وہ وہیں کے رہنے والے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے بہت بڑا سمندر تالاب ہے، وہ سمندر جیسا لگتا ہے، میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے الحمدللہ اس کو. تو کہا یہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ان کی لمبی لائن آئے گی، لاکھوں کی تعداد میں یہ نکل کے آئیں گے، تو جو ان کا پہلا طبقہ آئے گا وہ اس کا پانی پینا شروع کرے گا اور پورا پانی وہ چاٹ کے پی کے ختم کر ڈالے گا. پھر جو ان کے پیچھے لوگ آئیں گے ان کو پیاس لگی ہوگی تو وہ نیچے کیچڑ ہوتا ہے وہ چاٹنا اور چوسنا چالو کریں گے، اور اس کیچڑ کو ایسے چوسیں گے کہ پورے تالاب کی مٹی کو سکھا ڈالیں گے. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کے اخیری لوگ آئیں گے تو وہ اس مٹی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی تھا، ایسی سوکھی کر ڈالیں گے. ایسی کھانے پینے والی قوم ہوگی، یہ حدیث میں موجود ہے. اور اس دیکھو کوئی بھی چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے، وہ اتنا کھائیں گے پیئیں گے کہ دنیا میں کھانے پینے کا سامان اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ بیل گائے کی مونڈی اگر تم کسی دکان پر لینے جاؤ گے تو سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے تب ایک بیل کی مونڈی ملے گی. یہ حدیث میں موجود ہے. 100 دینار, اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں, کہ ایک بیل کی مونڈی 100 سونے کے سکے کے اندر خریدنی پڑے گی. کتنی کھانے پینے والی یہ قوم ہے, پوری دنیا میں کھانے پینے کا سامان یہ لوگ ختم کر دیں گے. اب چند سوالات ہیں. ایک, کہ یہ دیوار اس وقت دنیا میں کہاں ہے؟ دوسرا, وہ دیوار کس پوزیشن میں ہے, اور یاجوج ماجوج اس کے پیچھے کہاں کس طرح چھپے ہوئے, اور ان کا آخری حملہ دنیا کے اندر کس وقت کس زمانے میں ہوگا, اور وہ کیسے دنیا میں فساد مچائیں گے. یہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی کے اندر آئندہ مجلس میں پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, ہر طرح کے فتن اور شرور سے ہم سب کو سلامت رکھے, اور ایمان کی سلامتی اور عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. درود شریف. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم, یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, مولا ہماری مغفرت فرما دیجیے, مولا آج تک کی زندگی جیسی گزر گئی رب کریم اب فضل کر دیجیے, نفس اور شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما, زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, یاجوج ماجوج کے فتنوں سے حفاظت فرما, قیامت سے پہلے جو فتن ہیں ان فتن کی خطرناکیوں سے, برائیوں سے, شر سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اس فتنے کے دور میں قرآن حدیث اور آپ کے نیک بندوں کے صحیح راستے پر ہم سب کو قائم فرما. اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ, حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ, محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ, جو جس مصیبت میں ہے اس کو نجات عطا فرماؤ. اے اللہ جو اجاڑ دیے گئے, اجڑے ہوئے ہیں, بے سہارا ہے, اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرماؤ. اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرماؤ, ہمارے ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو ترقیات کے ساتھ, ہر نوع کی ترقیات کے ساتھ, عافیت اور سلامتی کے ساتھ قیامت تک باقی فرماؤ. جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو ناکام کر دی, سازش کرنے والوں کو بھی ایمان عطا فرما دی, ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ, تمام مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, جماعتوں کی, مراکز کی, دین کے کاموں کی, کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اور آپ کے یہاں صحیح سمجھے جاتے ہیں ان کی حفاظت اور نصرت فرماؤ. اے اللہ دیندار طبقے میں، اہل دین طبقے میں، اہل حق طبقے میں جو آپسی اختلاف، انتشار، فتنے ہیں، اپنے کرم اور فضل سے ختم فرما دیجیے. آپس میں ایک دوسرے کا اکرام، احترام اور اکرام مسلم کامل طور پر عطا فرماؤ. اے اللہ مسجدوں کا ادب احترام عطا فرماؤ، بے حرمتی سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ امت پر رحم کر دیجیے، انسانیت پر رحم کر دیجیے، تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما دیجیے. ہمیں آپ کی محبت عطا فرما، آپ کی معرفت عطا فرما، آپ کا پیار عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہماری جائز حاجات اور مرادوں کو پورا فرما، عافیت سلامتی عزت عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے اور ہماری اولاد اور نسلوں سے دنیا آخرت میں آپ راضی ہو جائیں. مولا جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر اس نے خاتمہ عطا فرما، موت کی سکرات سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے، پل صراط پر کٹنے اور پھسلنے سے، دنیا اور آخرت میں آپ کے غضب اور غصے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، تمام کے جائز مقاصد پورے فرماؤ، پریشانیوں کو دور فرماؤ، مرحومین کی مغفرت فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ تیرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی یہ مبارک مجلسوں کو اپنے کرم سے قبول فرما، احادیث کے انوار اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ تیرے جو بندے اور بندیاں محض تیرے پیارے نبی کی حدیثوں کی نسبت سے پہنچتے ہیں، اے اللہ ان کی حاضری کو اور آمد کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کر لیجیے. وصلی اللہ علی نبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thank you.